ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 402، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 18/3/2005، موضوع ہماری جنگ عقیدے کی۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اشداء على الكفار ورحماء بينهم، یہ ساتھی سب قریب قریب آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے، قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ پچھلے جمعے یہ بات سنی کہ ہم عقیدے کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کے دشمن ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا، دے اپوز اس اینڈ وی اپوز دین، وہ ہمارے دشمن ہم ان کے دشمن۔ اسی طرح مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم یہودیوں کے دشمن، عیسائیوں کے دشمن، اہل کتاب کے دشمن، وہ ہمارے دشمن، اور یہ دشمنی اس وقت تک برقرار ہے جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر لیتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو دعوت دی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ اشتراک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو الہ نہ مانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائے۔ اگر تم اس کلمے کی طرف آؤ تو تم ہمارے ساتھی ہو، اور اگر تم اس کلمے کا انکار کرتے ہو تو تمہاری اور ہماری دشمنی اس وقت تک برقرار ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی عداوت قائم ہو چکی اور وہ اس وقت تک قائم رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے اس وقت تک ہماری اور تمہاری دشمنی برقرار رہے گی۔
وہ وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے، ظلم کی آندھیاں چلیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، وہ تاریخ دہرائی جائے گی جو آج سے 60-70 سال پہلے دہرائی گئی تھی، پھانسیوں کے پھندے تمہارے گلوں میں پڑیں گے، تمہاری املاک پر قبضہ کیا جائے گا، لیکن کیا ان مصیبتوں کی وجہ سے ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ جتنی مسلمان پر مصیبت پڑتی ہے مسلمان اتنا ہی طاقتور بنتا ہے، اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو مصیبت پیش آئے وہ میری مصیبت کو یاد کر لے اس کو اپنی مصیبت حقیر لگے گی۔ ہمارے یہ نرم و نازک جسم اللہ کے نبی کے جسم سے زیادہ نرم و نازک نہیں، ہماری حیثیت اور قیمت اللہ کے نزدیک نبی سے زیادہ نہیں، ہماری پاکیزگی اور طہارت نبی کی پاکیزگی اور طہارت سے زیادہ نہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ جو ہم پر ٹوٹنے پڑے ہیں اس سے بہتر ہے کہ دین کو چھوڑ دیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم پر مصیبت پڑے میری مصیبت کو یاد رکھنا کہ مجھ پر بھی مصیبت کے کتنے پہاڑ ٹوٹے۔ آپ ایک نہیں، اللہ کے نبی اکیلے تھے، پوری بستی میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق مردوں میں اور حضرت خدیجہ عورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کی تو جگہ جگہ جماعتیں ہیں، آپ کی مساجد ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ پر ایمان اس طریقے سے پختہ رکھیے جیسا کہ صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی ایسی بات بتلاؤ کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، اے پوچھنے والے وہ بات جو مجھ سے پوچھنے کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی تجھے حاجت نہ رہے وہ بات یہ ہے کہ زبان سے کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جا۔ صحابہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا، اپنے اوپر ٹوٹے ہوئے مظالم کا ذکر کیا تھا، اور وہ کوئی مظالم کوئی عام سے مظالم تھے، ایک غلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، مالکن اس کی ایک مشرکہ ہے، اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے غلام نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، وہ اس کی اس بھٹی پر آتی ہے جہاں وہ زرے تیار کرتا ہے، تلوار تیار کرتا ہے، کاریگر تھا، لوہے کی سلاخ جو بھٹی میں تپ رہی ہے لوہے کی طرح آگ کی طرح رنگ پکڑ چکی ہے، وہ تپتی ہوئی سلاخ اس بھٹی سے نکال کر اس غلام کے سر پر پھیر دیتی ہے، چمڑی جل جاتی ہے، کھوپڑی سے علیحدہ ہو جاتی ہے، حضرت خباب بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری اس مالکن نے جیسے میرے سر پر لوہے کی سلاخ پھیری اور میری کھوپڑی کی کھال کو جلا کر راکھ کیا، اللہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اس کے ساتھ تو بھی ایسا سلوک فرما. اللہ اس پر ایک بیماری کو مسلط کر دیتا ہے اور اس بیماری کا علاج حکما یہ منتخب کرتے ہیں کہ اس کی کھوپڑی پر تپتی ہوئی جلتی ہوئی آگ کی طرح انگارے کی طرح سرخ سوراخ کو اس کی کھوپڑی کی کھال پر لگایا جائے تب اس کے سر کے درد کو آرام آئے گا. کوئی معمولی تکالیف تھی؟ کوئلے دہکائے جاتے تھے ان پر صحابہ کو دہکتی ہوئی آگ پر دہکتے ہوئے کوئلوں پر صحابہ کو لٹا دیا جاتا تھا. ان انگاروں کی آگ صحابہ کے جسم سے نکلی ہوئی چربی اور خون کیا کرتی. تذکرہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ تعالی سے ہماری ان مشکلات کا کوئی حل نکل آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کی بات کو سن کر سہارا لیے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ سہارا لیے بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمانے لگے ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب لوگوں کو گڑھے میں گاڑ کر ان کے سر پر ان کے سر کے درمیان آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا ان کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ان معمولی تکالیف سے گھبرا گئے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم. زبان سے کہہ کے اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم ہو جا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سارے دنیا کے ظلم اور ظالم اکٹھے ہو جائے لیکن تجھے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹا سکے. اگر کوئی یہودی یہ بات کہے کہ ہم بنیاد پرستوں کے دشمن اور وہ ہمارے دشمن, ہم اس کو اس پر فخر کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں جس کا تذکرہ رب اپنے قرآن میں کرتا ہے. اور ہمارے بارے میں ان کی زبان سے الفضل ما شاہدت به الاعداء, فضیلت اس میں ہے کہ دشمن تیری بات کی گواہی دے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی وہ کفار مورخین دیا کرتے تھے جو سیرت کی کتابوں پر قلم اٹھاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل گنواتے تھے. فضیلت یہ نہیں من ترا حاجی بگو لم تو مرا حاجی بگو, یہ فضیلت کی بات نہیں کہ میں تجھ کو حاجی کہوں تو مجھ کو حاجی کہے. فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی کہے کہ یہ وہ بنیاد پرست ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تیسرے کسی کو نہیں مانتے. ہمارا تذکرہ اپنی کتابوں میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں Disrespecting other version of Islam including Sufi Islam, Shia Islam and moderate Islam. اسلام کی کوئی شکل ہو کہتے ہیں چاہے صوفی اسلام ہو یا شیعہ اسلام ہو یا ماڈرن اسلام ہو یہ کسی اسلام کو نہیں مانتے ہیں. اسلام کے کسی ورژن پر ان کا کوئی ایمان نہیں چاہے صوفیت آئے چاہے شیعت آئے چاہے روشن خیالی اپنا لبادہ اور کر آئے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا اسلام ہے باقی کسی رجن پر ہمارا کوئی ایمان نہیں. صوفیت اسلام کے رنگ میں کفر کا لبادہ اور کر آئی.
صوفیت نے گدے گھوڑے کو رب مانا ہے، کتے اور خنزیر کو رب مانا ہے کہ رب ان جانوروں کی شکل میں دنیا میں آیا ہے. ہم ایسے اسلام پر لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کو کتوں اور خنزیروں کی شکل میں اس دنیا میں بھیجے. اللہ ہمارا پاک ہے. اللہ قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اولاد پکڑ لی، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، اللہ کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں. یہودی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنائے تو اللہ زمین کے پھٹنے، آسمان کے گرنے کا تذکرہ قرآن میں کرے، اور یہاں کتوں اور خنزیروں کو رب کی شکل میں پیش کر دیا جائے اور صوفیت کو اسلام کے طور پر پیش کر کے کہا جائے اس کو قبول کر لو. ہمیں نہ وہ روشن خیالی چاہیے، نہ وہ ماڈرن اسلام چاہیے جس میں بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، شراب نوشی اور بسنت جیسے بے غیرتی کے دن منانے پڑتے ہیں. ہمیں ایسا کوئی اسلام نہیں چاہیے. ہمیں وہی بوسیدہ اسلام مبارک جو اللہ کے نبی آج سے 1400-1500 سال پہلے دے کر گئے تھے، جو قرآن کے 29 پاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بند ہے، اس سے باہر ہم نہیں نکلنا چاہتے. ہمیں نہ ہندو کی دوستی چاہیے، نہ بسنت کا میلہ چاہیے، اور نہ کسی قبر پر لگے ہوئے دربار میں شرکت چاہیے. نہ ہم ان درباروں پر چادر چڑھانے کے قائل، نہ ان دربار والے مردوں سے مانگنے کے قائل. ہمارا داتا بھی ایک جو عرش پر زندہ ہے، مشکل کشا اور حاجت روا بھی ایک، اسی کے در کے سوالی، اسی سے مانگنے والے. تیسرا ہمارا کوئی نہیں، اللہ اور اللہ کا نبی. اس کی توحید کو مانے، اس کی رسالت کو مانے، دیے ہوئے ان کے دین پر چلے، تیسری ہماری کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے ہمارے بارے میں اگر کوئی کہے کہ اسلام کے دوسرے ورژن کو یہ نہیں مانتے، حقیقت ہے ہم نہیں مانتے صوفیت کو بھی، روشن خیالی کو بھی، ماڈرن اسلام کو بھی، اور صحابہ کی دشمنی پر مبنی اسلام کو بھی نہیں مانتے. ہمارے سورسز کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف لکھتا ہے کہ ان کے دو سورسز ہیں، قرآن اور سنت. اور یہی بات ہم ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ ہماری دو بنیادیں ہیں، ہمارے دو سرچشمے ہیں، قرآن اور سنت، اللہ اور اللہ کا نبی، اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان، دو سرچشمے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. اور ہمارے مقابلے میں جس طرح پچھلے جمعے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ چار گروہ بنائے گئے، ہمیں انتہا پسند، بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ، دوسرے ٹریڈیشنل مسلمان، تیسرے ماڈرن مسلمان، چوتھے سیکولر مسلمان. ہماری بنیاد کے بارے میں خود لکھے دشمن کہ یہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، لیکن جو ٹریڈیشنل مسلمان ہیں ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان کے سورسز قرآن، سنت، لوکل کسٹم اینڈ ٹریڈیشن اینڈ اوپینینز آف لوکل ملا، کہ ان کا ایمان صرف قرآن اور سنت پر نہیں، یہ رسم و رواج کے بھی قائل ہیں. میں اپنے بڑوں کی 11ویں، میں اپنے بڑوں کے کل کروں، میں ان کی 40ویں کی جو بدعت ہے اس پر عمل کروں، میں ان کا عرس کروں، میں ان کی برسی مناؤں. اس لیے مناتا ہوں کہ میرے مذہب میں آبا و اجداد کی پیروی کرنا یہ اسلام سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ قرآن اور حدیث کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن جو رسوم اور رواج ہیں ان پر بھی چلتے ہیں. کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی نے 11ویں دے دی؟ اسلام کوئی بس اتنا ہی پابند ہے، نہیں اسلام بڑا وسیع ہے, یہ تنگ نظر ملا ہے جو قرآن اور حدیث میں اسلام کو بند کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوپینینز آف لوکل ملا, اللہ اور نبی کے علاوہ جو امام کہے ملا کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے لکھتے ہیں, یہ ان کے وہ سکالر ہیں جو اس فیلڈ میں بہت اونچے چلے گئے ہیں, ان کو ملا کہا جاتا ہے. ان کی اوپینینز, ان کے خیالات, ان کے اقوال اور ان کی رائے اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے. اسلام بند ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر, تیسری کسی کی بات حجت نہیں. چاہے صدیق اکبر بھی چل کر آئے اور آ کر کہیں میری بات کو دین میں شامل کر لو, صدیق اکبر کی بات کو بھی دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا. تو کسی امام کی رائے کو دین میں شامل کر کے ہمارے نزدیک کسی امام کی کوئی بات اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے حجت نہیں. ان لوگوں کے ہاں حجت ہے جن کے سورسز کا تذکرہ کیا جا رہا. حجاب پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے, یہ جو فنڈامنٹل مسلمان ہیں ان کا نظریہ یہ ہے, اسلامک کورنگ از ریکوائرڈ, وومن شوڈ کور ایوری تھنگ. جو بنیاد پرست ہیں وہ کہتے ہیں عورت پورے حجاب میں آئے, اس کا چہرہ چھپا ہوا ہو, اس کے ہاتھ چھپے ہوئے ہو, اس کا لباس چھپا ہوا ہو, یہی نہیں اپنے گھر میں اپنے دیور سے, اپنے کزن سے, چچے کے بیٹے, پھوپھی کے بیٹے, اس سے جو نامحرم ہے اس کا پردہ ہے اور اس سے اپنی شکل بھی چھپائے, اپنا لباس بھی چھپائے. یہ ہمارا نظریہ ہے کتاب و سنت کے اندر. اور دوسرے لوگوں کا نظریہ جو بنیاد پرست نہیں, وہ کہتے ہیں وومن شوڈ کور ایوری تھنگ بٹ دی ہینڈس اینڈ فیس. عورت اپنا جسم کا ہر حصہ چھپائے لیکن چہرہ ننگا کرے, اپنے ہاتھوں کو ننگا کر دے, باقی بچا کیا ہے. عورت کے چہرے پر خوبصورتی, اس کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت مقام اس کا چہرہ ہے, جس کو دیکھ کر رشتہ پسند یا ناپسند کیا جاتا ہے. کبھی کوئی عورت اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے جائے اور کہے اپنا چہرہ تو چھپا لے, اپنا ہاتھ دکھا دے, اپنا پاؤں دکھا دے, پنڈلی دکھا دے, کوئی بھی نہیں, سب سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے, اگر خوبصورت ہے تو پسند ہے ورنہ نہیں. جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں ان کے نزدیک چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور خطرناک بات, ان دا ویسٹ اینڈ ان ماڈرن سوسائٹیز سکارف اینڈ لانگ کلاتھنگ از اینف. کوئی مسلمان اگر مغرب میں رہ رہا ہے, ماڈرن سوسائٹی میں بستا ہے, اس کے لیے کافی ہے کہ بس ایک لمبا سا لباس پہن لے, چہرے کو بھی ننگا کر دے, سکارف اوڑھ لے, یہ اس کو کفایت کرتا ہے. ڈیموکریسی کے بارے میں ہمارے خیالات کا اظہار یوں کیا جاتا ہے, اسلام از فارم آف ڈیموکریسی, دی ویسٹ ہیز نو رائٹ ٹو ڈیفائن وٹ ڈیموکریسی شوڈ لک لائک اینڈ دا اسلامک فارم از سپیریئر. مغرب کو کوئی حق نہیں کہ ہمیں سیاسی نظام انٹروڈیوس کروائے اور کہے کہ لون ہم تم کو سیاسی نظام جمہوریت دیتے ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں جمہوریت پر, ہمارے پاس اسلام کا سیاسی نظام خلافت بھی موجود ہے, ملوکیت بھی موجود. اسلام لولا لنگڑا نہیں کہ اپنا معاشی نظام کمیونزم کو ماننے والوں سے مانگے, سوشلزم کو ماننے والوں سے بھاگے, کہ ہمارے پاس معیشت سنبھالنے کے لیے کوئی نظام نہیں. اسلام کا معاشی نظام بھی ہے, معاشرتی نظام بھی ہے اور سیاسی نظام بھی ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں مغرب کے اس سیاسی نظام جمہوریت پر جس میں نبی اور ایک چوڑے کا ووٹ برابر کر دیا جاتا ہے. اگر 99 نبی ایک طرف اور 100 جنادار چوہے گٹر کو صاف کرنے والے دوسری طرف, 99 نبی ہار جائیں گے, 100 چوڑے عیسائی جیت جائیں گے. کیوں؟ میجارٹی از اتھارٹی. اسلام کا سیاسی نظام خلافت کا, اس کے بعد بادشاہت کا, یہ دو نظام اسلام نے متعارف کروائے ہیں. اور ہمارے مقابلے میں فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ ریجیکٹ ڈیموکریٹک ویلیوز اینڈ ویسٹرن کلچر. نہ ہمیں ان کی معاشرت چاہیے, نہ ہمیں ان کی جمہوریت چاہیے. اور ہمارے مقابلے میں جو ٹریڈیشنل ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, دی ٹریڈیشنلسٹ جنرلی ہولڈ مور ماڈریٹ ویوز. بنیاد پرستوں کے مقابلے میں جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں ان کے نظریات ماڈرن ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام وہ بھی اسلام. ربیع الاول آ گیا, اس کا جلوس بھی اسلام. محرم کے 10 ایام آ گئے, وہ بھی اسلام. کوئی اور بدعت سامنے آ گئی, وہ بھی اسلام. 14 اگست کو چراغاں ہو گیا, یہ بھی اسلام. ہر چیز کو اسلام سمجھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ ماڈرن بنانا چاہیے, روشن خیالی کی طرف لے جانا چاہیے. یہ مقابلہ جو کیا گیا ہے, صحیح مقابلہ کیا گیا ہے. ہمارے نظریات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے, عکاسی کی گئی ہے, صحیح کی گئی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں اور بمانے تہل کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں, چھپ کر نہیں سامنے کہتے ہیں, ہم بنیاد پرست ہیں, ہم انتہا پرست ہیں. کتاب و سنت کو مانتے ہیں, کتاب و سنت کے علاوہ ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں. نہ تمہارا کلچر منظور, نہ تمہاری ڈیموکریسی منظور, نہ تمہاری معیشت کا نظام منظور. ہمارا نظام اللہ کے قرآن میں موجود ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. آئیے اب اس کا منصوبہ کیا ہے, بنیاد پرستوں اور انتہا پسندوں کو کچلنے کا, ان پر ضرب کاری لگانے کا, ان کی املاک تباہ کرنے کا, ان کو پیچھے دھکیلنے کا منصوبہ کیا ہے. کہتے ہیں سپورٹ دا ماڈرن فرسٹ. سب سے پہلے جو ماڈرن مسلم ہے, کیونکہ سیکولر کو کوئی نہیں مانتا, جو لادین ہے, ملحد ہے, اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتا. ہاں کوئی روشن خیالی کا لبادہ اوڑھ کر آئے, پھر کہتے ہیں ہاں اس کی بھی سنو. کہتے ہیں سپورٹ دا ماڈرن فرسٹ, سب سے پہلے ماڈرن مسلمز ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں, ان کو آگے بڑھائیں. کیسے؟ پبلش اینڈ ڈسٹریبیوٹ دیئر ورک. ان کی تحریریں, ان کی کتابیں پبلش بھی کریں اور لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کریں. انکریج دیم ٹو رائٹ, ان کو لکھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں. انٹروڈیوس دیئر ویوز ان ایجوکیشن, مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ان کے خیالات کو دھکیل دیں. گیو دیم اے پبلک پلیٹ فارم, ان کو پبلک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے, ذرائع ابلاغ ان کے سپرد کر دیے جائیں. ٹی وی پہ آئے اور قرآن کی وہ تفسیر کریں جو ماڈرن مسلمان چاہتے ہیں, قرآن کی وہ تفسیر نہ کریں جو دقیانوسی اور انتہا پسند مسلمان چاہتے ہیں. کیا کہیں؟ کوئی رجم نہیں, اسلام پہ کوئی رجم نہیں. ہاتھ کاٹنا چوری کے بدلوں میں, یہ وحشیانہ سزا ہے. پردہ اپنے گھر میں رکھیں, داڑھی کو اپنے گھر میں رکھیں. ان کے ان نظریات کو سامنے لے کر آئیں, ان کے نظریات کو مسلمانوں کے نظام تعلیم میں داخل کریں، ایسے داخل کریں کہ کتابیں لکھیں اور نویں اور دسویں کے طلباء کو بتلائیں کہ عمر ساری رات گانا سنا کرتے تھے، دل لگی واسطے حضرت عمر نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی ذات پر کیچڑ اچھالیں اور اتنا کیچڑ اچھالیں کہ صحابہ پر ان کا ایمان متزلزل ہو جائے، جب قرآن کے جمع کرنے والوں کے بارے میں ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا تو قرآن پر بھی ایمان نہ رہے گا. کہا ابو بکر نے یا عثمان نے جمع کیا تھا نا، لیکن وہ تھے کیا؟ رات کو گانا سننے والے، دل لگی واسطے ساری رات کھڑے ہو کر گانا سنا کرتے تھے. یہ ہے وہ پالیسی جس پر آج عمل کیا جا رہا ہے. آج جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو اجازت نہیں کہ ذرائع ابلاغ پر آ کر اپنا نقطہ نظر بیان کرے. ہاں غاندھی کو اجازت ہے کہ غاندھی آئے اور کہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، سنت کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے اگر حدیث کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر قرآن میں اپنی من مانی کی جائے، قرآن کی تفسیر وہ کی جائے جو میں اور تو چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی خارجیوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں اے عبداللہ، خارجیوں کے پاس جا رہا ہے، ان سے گفتگو کرنا لیکن قرآن پر نہ کرنا. تو کہے گا قرآن کا یہ معنی ہے، وہ کہیں گے قرآن کا یہ معنی ہے. تو ان سے جیت نہیں سکتا. حاج جھم رکھ کر کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حدیث میں کیا مسئلہ آیا، تو دیکھے گا کہ خارجی بھاگ نہیں سکیں گے تیری پکڑ سے. حدیث قاضی ہے قرآن پر. جب حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ محدثین میں تو انسان تھے، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے حدیث کا کیا اعتبار ہے، لہذا حدیث کو چھوڑ دیں گے. قرآن کو جمع کرنے والے کیا انسان نہ تھے؟ تو پھر قرآن میں کیا غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن میں بھی غلطی ہو سکتی ہے پھر اللہ کا یہ وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے، دین کو ہم نے اتارا، کتاب و سنت کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے. کہاں گیا اللہ کا یہ وعدہ؟ لہذا آج اسی ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے کہ ان بے دینوں کو، روشن خیالوں کو سامنے لاؤ اور ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ کرواؤ. اسلام کی تعبیر جو یہ کریں گے لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات ڈلوائی جائے. ہماری آواز نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا؟ ہم یہ بات کتنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں؟ یہی جو مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں بھی اکثریت تو ان کی ہے جو نماز کے قریب قریب تشریف لاتے ہیں. کہ کیا کریں گے مسجد میں جا کر؟ بس جب نماز کا وقت شروع ہوگا اس سے پانچ منٹ پہلے پہنچ جائیں گے. ضرور جا کر کتاب و سنت کی بات سننی ہے، مولوی صاحب کے واس سے ہم نے مستفید ہونا ہے. اب اسلام کو اس طریقے سے بگاڑا جائے گا. ان کا دوسرا سٹیپ، پہلے تو ماڈرن مسلمانوں کو آگے لاؤ، پھر کہتے ہیں سپورٹ ٹریڈیشنلسٹ اگینسٹ دا فنڈامنٹلسٹ. پہلا ماڈرن مسلمانوں کو آگے لانے کا نظریہ، دوسرا جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں ان کو سپورٹ کرو. کن کے مقابلے میں؟ بنیاد پرستوں کے مقابلے میں. کیسے؟ کہ وہ کتاب و سنت کا نام لے، ان کو کہو اپنے اپنے اماموں کی درمیان میں سے پچ لگاؤ. وہ کہے اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے، یہ کہے نہیں مغربی جمہوریت بھی دین ہے. وہ کہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہے نہیں رسم و رواج کو بھی دین میں شامل کر دیا جائے. کہتے ہیں دوسرا سٹیپ تمہارا یہ ہونا چاہیے ان کو برباد کرنے کا کہ ان لوگوں کو بنیاد پرستوں کے مقابلے میں کھڑا کرو. اور کرو کیا, پبلسائز ٹریڈیشنل کریٹیسزم. یہ جو بنیاد پرستوں کے متشددانہ عمل ہیں, طرز عمل, ان کے خلاف یہ جو روایت پسند ہیں ان کی تنقید کو بڑھا چڑھا کر پیش کرو کہ دیکھو یہ کہاں سے آ گئے ہیں وہابی غیر مقلد, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا. اور اس کو اتنا بڑھاؤ کہ لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ سچ بول رہے ہیں. انکرج ڈس ایگریمنٹ بٹوین ٹریڈیشنلسٹ اینڈ دا فنڈامنٹلسٹ, ان کا دونوں کا اتحاد نہ ہونے پائے, کہیں یہ دونوں مل کر ہمارے خلاف اکٹھے صف آرا نہ ہو جائے, اس کا ضرور دھیان کرنا اور ان کے اتحاد میں دراڑے ڈالنا. اگر متحدہ مجلس عمل کی صورت میں ان کا کوئی اتحاد بنتا ہے تو انہی متحدہ مجلس عمل کے نمائندوں کے ذریعے بٹ گراؤنڈ میں ان کی مسجد کو جلا دینا, ان کے قرآن کو جلا دینا اور ان کی مسجد کو نہ بننے دینا. یہ کس کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے؟ بٹ گراؤنڈ میں ہماری جو مسجد کو گرایا گیا, ہمارے مساجد میں رکھی ہوئی قرآن مجید اور احادیث کی کتابوں کو جو جلایا گیا, یہ کس کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے؟ اس یہودی کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے کہ اگر ان کا اتحاد کہیں ہو بھی گیا ہے, اس اتحاد میں دراڑے ڈالو, پھوٹ ڈالو, نفاق پیدا کرو اور ان کو آپس میں لڑاؤ. اسی طریقے سے ہمارے اتحاد کی آپس میں ٹریڈیشنل مسلم اور فنڈامنٹل مسلم کی اتحاد کی مخالفت, کہتے ہیں انکرپٹ کوآپریشن بٹوین ماڈرنسٹ اینڈ دا ٹریڈیشنلسٹ, جو ماڈرن مسلم ہیں اور ٹریڈیشنل مسلم ہیں ان کے درمیان اتحاد پیدا کرو تاکہ یہ ایک دوسرے کو اور خراب کرے. ہمارے بارے میں ان کا مؤلف لکھتا ہے, جمہوری اقدار اور مغرب کی عصری ثقافت کو یہ لوگ مسترد کرتے ہیں اور وہ استبدادی مذہبی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جہاں وہ اسلامی قوانین اور اخلاقیات کے متعلق اپنے انتہا پسندانہ نظریات کو نافذ کر سکیں. یہ بنیاد پرست مغرب کے بالعموم اور امریکہ کے بالخصوص دشمن ہیں. وہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جمہوریت پسندانہ نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ ہے ہمارا تعارف دشمنوں کی نظر میں. اب آپ سوچ لیں, آپ دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملا کر ان سے دوستی کا دم بھریں گے یا اسلام کے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنا ازلی ابدی دشمن سمجھیں گے؟ گاؤں ماتا کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ دوستی کا دم بھریں گے یا بتوں کے پوجنے والوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کریں گے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی؟ اپنے عقیدے کو بچانے کا وقت آ گیا, دشمن کے سامنے صف آرا ہونے کا وقت آ گیا, اپنی اولاد کے اخلاق اور کردار کو تباہ ہونے سے بچانے کا وقت آ گیا. بند کر لو اپنے گھر کے دروازوں کو اور اس مغربی جمہوریت اور اس معاشرت کو اپنے گھروں میں داخل ہونے سے روک دو, ورنہ وہ وقت آئے گا تمہاری بیٹی تمہاری پگڑی کو چوراہے میں اچھالے گی, تمہارا بیٹا تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا, تمہاری اولاد تمہارے چہروں پر تھپڑ مارے گی اگر تم نے ان مغربی کلچر کو اپنے دروازوں سے دور نہیں دھکیل دیا. وہ دن دور نہیں کہ اپنا سر پکڑ کے رویا کرو گے. اٹھو اس فحاشی اور اوریانی کے خلاف جو یہ سیلاب امڑ رہا ہے. مری روڈ پر جا کر دیکھ لو, ہر چوراہے پر ان کنجر اور کنجر عورتوں کی تصویریں آویزہ کر دی گئی ہیں. آنے آنے جانے والا آئے اور اپنی نگاہوں سے بدکاری کرے. یہ کس کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے, مسلمانوں کے یا یہودیوں کے؟ کب تک سوئے رہو گے؟ بیدار ہونے کا وقت کب آئے گا؟ تمہیں چپکنے والے اور حفیظ کی گولیاں کھلانے والے بہت سے ہیں, جگانے والے بہت کم ہیں. اگر حفیظ کی گولیاں کھا کر پوست پی کر سو رہے, یاد رکھو کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں. آنے والی نسلیں تم پر لعنت کیا کریں گی کہ اس وقت تک تم سو رہے جب فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب ہے تمہارے دروازوں پر دستک دے رہا تھا. تم کہتے تھے ہنوز دلی دورست, بغداد پر ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجوں نے حملہ کر دیا اور بغداد کا خلیفہ ختم دلوا رہا تھا کہ اس ختم کے ذریعے ہم ہلاکو اور چنگیز خان کے درمیان خندقیں بنا دیں گے. کھانے پر ختم دلوا رہا تھا بزرگوں کے نام کی کہ یہ بزرگ دور سے ہی روک لیں گے, قریب نہیں آنے دیں گے ان چنگیزیوں کو. اور ہمارے پاک و ہند میں ہنوز دلی دورست, شراب کے جام پیے جاؤ, ابھی دشمن کی فوجیں دور ہیں, دلی کا تخت مقام دور ہے ان سے, ان کی پہنچ سے. جب تک جان ہاتھ میں ہے, جب تک ہوش میں ہوں, مجھ کو پلائے جاؤ. کیا یہی کردار نبھاؤ گے؟ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ہر مسلمان کا فرض ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو سب سے پہلے اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ, ڈوب جاؤ, تالا لگا لو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کہ کوئی بھی چیز تمہارے اسلام کے اندر رکاوٹ نہ بنے. اپنی چار دیواری کو محفوظ کر لو, نکال دو اس بے غیرت ٹی وی ذرائع ابلاغ کے اس وسیلے کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دو کہ یہ آئے گا, فحاشی کا سیلاب ساتھ لائے گا. اور ہمارے حکمران کہیں گے دیکھتے کیوں ہو؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو دیکھتے, سچ فرمایا آپ نے, کیوں دیکھتے ہیں؟ بے غیرت تو ہم ہیں جو دیکھتے ہیں, کیوں لاتے ہیں اس کو اپنے گھر میں؟ اگر وہ چیز حرام ہے, دیکھنے کے قابل نہیں ہے, نکلے پہنی ہوئی ہیں عورتوں نے, تو لاتے کیوں ہو؟ سچ فرمایا ہمارے حکمران نے, کیوں دیکھتے ہو؟ نام اسلام کا لیتے ہو اور گھروں میں ٹی وی رکھتے ہو. نکال دو, تحیہ کر لو اگر بچانا چاہتے ہو اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنی اولاد کو, قبل اس سے کہ سر پکڑ کر رو, قبل اس سے کہ تمہارے بھی مغرب ممالک کی طرح بوڑھوں کے گھر بنے اور تم کو بھی ڈیوڑی میں پھینکا جائے, قبل اس سے کہ تمہاری اولاد پھر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنائے پھرے, قبل اس سے کہ ڈیڈی اور ماما سے پھر نہ پوچھے کہ رات 12 اور 1 بجے کے وقت کہاں سے آ رہی ہے اور آ رہا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے بابا, تمہیں کوئی دخل نہیں ہے, بیٹھو آرام سے. سوچ لو, مسلمان کی موت مرنا چاہتے ہو؟ مسلمان کی موت مرنا چاہتے ہو اور مسلمان کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ اگر یہی ارادے ہیں, طرز عمل تبدیل کر لو, تحیہ کر لو آج سے, پچھلے گناہوں کو رب معاف کرے, آج سے تحیہ کر لو, اللہ پچھلے گناہوں کو تو معاف کر, آئندہ سے میں ان گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے کتاب و سنت پر عمل کروں. اگر کرو گے اپنے فائدے کے لیے, اپنی قبر کو منور کرو گے, ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا, اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناؤ گے, اور اگر نہ کرو گے اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھودو گے. واخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مورخہ 20 مارچ بروز اتوار بوقت 1 بجے دن تجدید عزم اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے سپورٹ کمپلیکس لیاقت باغ راولپنڈی میں، اور بارش کی صورت میں سرکل روڈ پر یہ اجتماع ہوگا. آپ ساتھیوں سے اپیل ہے خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اس کانفرنس میں لے کر جائیں اور اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. کم از کم اس فحاشی اور عریانی کے دور میں جب یہ سیلاب ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت کا اظہار کریں اور وہاں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہوئے بتلائیں کہ ہم اس نظام کو قبول کرنے کے لیے، یہودیوں کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اپنے گھروں کو بچائیں گے فحاشی اور عریانی کے اس سیلاب سے، تمہاری اس معاشرت کو ہم رد کرتے ہیں. تو یہ ایک موقع ہے، اس لیے تمام ساتھیوں سے اپیل ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں. اور ایک دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ خیابان سر سید میں مسجد الرحمان کے لیے ایک پلاٹ لے لیا گیا ہے، 1,90,000 روپے ادا کر دیے گئے ہیں، 20 لاکھ بقایا ہیں. مسجد کو ٹین کی عارضی چھت کی ضرورت ہے، اگر کوئی ساتھی ٹین کی چھتیں ٹین کی چادریں ان کو لے دے اور مسجد کے پلاٹ میں حصہ ڈالے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا کام ہے. تو آپ تمام ساتھی مسجد کی جو تعمیر وہاں خیابان سر سید میں شروع ہو رہی ہے، تو آج زیادہ رقم ان کو دی جائے. ہماری اس مسجد کی رقم جمع کرنے کی بجائے آج خیابان سر سید کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، وہ گیٹ پر موجود ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کم از کم وہ نمازوں کا اپنا سلسلہ شروع کر سکیں اور بعد میں اس پلاٹ کی رقم کو ادا کیا جا سکے. حرم شریف میں 20 تراویح پڑھتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے یا 8 پڑھنا؟ حرم شریف میں صرف 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، آخری عشرے میں 33 تک پڑھی جاتی ہے. بہتر 8 رکعت ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی سنت 8 ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان میں رات کو کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ زیادہ نہیں کرتے تھے 11 رکعتوں سے، 8 تراویح اور 3 وتر. اس لیے سنت یہی ہے، اور احناف کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ سنت یہی 11 رکعتیں ہیں. لیکن وہ بعد میں ایک اور بات کہتے ہیں کہ صحابہ نے 20 پڑھی ہیں، اس لیے 20 بھی پڑھ لینی چاہیے. ہمارے نزدیک دین اللہ کے نبی کی بات ہے. حضرت عمر سے جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 پڑھی ہیں، وہ بھی غلط ہے. حضرت عمر نے بھی ابی بن کعب اور تمیم داری کو امام بنایا اور ان کو حکم دیا ان یقوم للناس 11 رکعتن، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں. یہ روایت موطأ امام مالک میں موجود ہے. اہل حدیث کے بڑے بڑے معزز صاحبان سر ننگے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ثواب میں کمی نہیں ہوتی؟ عورت کی نماز سر پر کپڑا رکھے بغیر اوڑھنی کے نہیں ہوتی ہے. اگر مرد کے لیے بھی یہی شرط لگا دی جائے کہ مرد کی بھی نہیں ہوتی تو پھر فرق کیا رہا؟ عورت کا سر ستر میں شامل ہے اور مرد کا سر ستر میں شامل نہیں. مرد ٹوپی رکھ کر پڑھے یا ننگے سر پڑھے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بلکہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ننگے سر نماز پڑھی جائے عاجزی کے لیے تو زیادہ افضل ہے، اس لیے
کہ سر پر اگر ہزار ڈیڑھ ہزار کی کراکلی کی ٹوپی پڑی ہوگی وہ ہر وقت ہاتھ رکھے گا کہیں نیچے نہ گر جائے، مٹی نہ لگ جائے، اس کی کریز کو درست کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی چونچ نکلی ہوئی نظر آئے تاکہ میری شان میں کوئی کمی نہ ہو. لیکن جو ننگے سر ہوگا، غریب کا غریب کے پاس ہوتا ہی ہے کیا، لٹنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ بے غم سوتا ہے، چور آئے گا کیا لوٹ کر جائے گا، جس کے سر پر کپڑا نہیں ہے تو وہ اپنی کون سی کریز اور کون سی چونچ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی عاجزی زیادہ ہوگی. لہذا فقہ میں لکھا ہے کہ عاجزی کے لیے اگر ننگے سر پڑے تو زیادہ افضل ہے. ہمارے نزدیک سر پر کپڑا رکھو یا نہ رکھو، مرد کا سر ستر میں شامل نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مرکز الدعوی الاسلامیہ کے تعاون کی اپیل کے لیے بھی کہا گیا ہے، عید میلاد النبی کے پمفلٹ نکالنے ہیں، 400 روپے فی سینکڑا کے حساب سے جو آدمی اپنی طرف سے وہ شائع کروانا چاہے وہ آج دے دے، تاکہ بر وقت جو ہیں وہ پمفلٹ تقسیم کیے جائیں، تعاون فلک نیاز صاحب کے پاس جمع کروا دیا جائے. یہ یہاں اس وقت میجر صاحب اور دوسرے ساتھی خلیل صاحب موجود ہوں گے، ان کو دے دیا جائے. تو یہ مرکز الدعویٰ کے فنڈ کے بارے میں بھی آپ دھیان رکھیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.